تسبيحا. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا وكريمنا ومولانا محمد المبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب ست کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکاری صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عزیزان ملت، رفیقان گرامی، جمعۃ المبارکہ کے اس درس میں سورہ المائدہ کی تفسیر اور اس کے ابتدائی مضامین آپ حضرات کے سامنے شرعی نقطہ نظر سے زیر بحث لائے جا رہے تھے، اور سورہ المائدہ شریف کی آیت نمبر 3 ہی کی تفسیر کے سلسلے میں اور اس میں بیان کردہ اہم اور انتہائی ضروری مسائل کے سلسلے میں گزشتہ کئی جمعے سے ہم آپ حضرات کے سامنے کلام کر رہے ہیں. آیت نمبر 3 کے اندر اللہ رب العزت نے بے شمار مسائل کو تفصیلا حلال حرام سے متعلق، ایمان و اعتقاد سے متعلق، جس کا تعلق ظاہر و باطن کے ساتھ ہے، اس کی تفصیل کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. اور یہ آیت نمبر 3 الفاظ کے مجموعے کے اعتبار سے، جملوں کی کثرت کے اعتبار سے، اور ساتھ ہی ساتھ احکامات کی وضاحت کے اعتبار سے یہ سورہ المائدہ شریف کا دل کی حیثیت رکھتی ہے. جس طرح کہ پہلے ارشاد ہو چکا ہے، سورہ المائدہ شریف کی آیت نمبر 3 جب شروع ہوتی ہے تو اس میں اللہ رب العزت نے مومنین کے لیے کھانے پینے کی اشیاء کا ذکر کیا. کیونکہ آیت ختم ہو رہی ہے اس لیے میں دوبارہ ایک سرسری نظر، بعد نظر ہم پیچھے سے مختصر الفاظوں میں خلاصہ آگے تک لے کر آتے ہیں. اہل ایمان کے تقاضے پر کہ انہوں نے کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ تم پر ہم نے مردار کو حرام کر دیا ہے. سرکار نے فرمایا سوائے دو مردار کے، دو مردار میری امت پر حلال کیے گئے. ایک وہ مچھلی جو پانی میں مر کر آبے سطائے آپ پر آ جائے، اور ایک ٹڈی جس کو ٹڈا بھی کہا جاتا ہے کہ اگر وہ مر جائے تو بغیر ذبح کے اس مردار کو کھانا جائز ہے. فرمایا صحیح بخاری شریف میں کہ میری امت پر دو مردار کو اللہ نے حلال رکھا ہے، کہ ایک مچھلی جو سمندر میں مر کر سطح آب پر آ جائے اس کو کھانا جائز ہے، اور فرمایا کہ اور اس کی مقدار یہ ہے کہ اگر سطح آب پر وہ فلفور آئی ہے، جس طرح کے علاقوں میں ہوتا ہے کہ پانی کے اندر ایک دھماکہ کیا جاتا ہے جس کے ذریعے مچھلی سطح آب پر آ جاتی ہے، اگر وہ فلفور اسی حادثے کا شکار ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ ایک عرصہ نکال چکی ہے تو اس کے اندر کراہیت ضرور ہے. لیکن شکار کرنے کے بعد اب اسے ذبح کی ضرورت نہیں ہے، شکار کیا وہ تڑپتے ہوئے مر گئی تو اب وہ ایک مردار ہی کی حیثیت ہے. تو سرکار نے فرمایا کہ مردہ مچھلی اس صورت کے اعتبار سے میری امت پر اللہ نے حلال قرار دی ہے. اور وہ ٹڈا جس کو اعتبار سے اردو میں ٹڈی بھی کہا جاتا ہے، کہ جو آپ نے دیکھا ہے کھیتوں پر ہوتے ہیں یا جناب خشک ترین علاقوں کے اندر، یا حرمین شریفین جو جاتے ہیں مکہ مکرمہ تشریف لے جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ اکثر گرمی کی راتوں کے اندر خانہ کعبہ کے اندر وہ رات کو جو ہم فرش پر بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پر اس کی کثرت بہت زیادہ پائی جاتی ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ دو مردار اللہ رب العزت نے میری امت پر حلال فرمائے. فرمایا ہوا دم اور بہتا ہوا خون اللہ رب العزت نے گویا کہ حرام فرمایا. ولحم الخنزیر، خنزیر کے گوشت پر اللہ رب العزت نے حرام فرمایا. وما اوہل لغیر اللہ بھی، اور ہر وہ جانور جس پر غیر خدا کا نام لے کر ذبح کیا جائے اس جانور کو اللہ رب العزت نے حرام فرمایا. ول منخلقتو، اور وہ جانور کے جس کو گلا گھونٹ کر مار دیا گیا ہو اس کو حرام کر دیا گیا ہے. ول موقوذتو، اور وہ جس کو ضرب لگا کر لاٹھی سے پتھر سے مار کر گویا کہ وہ اس کے دباؤ سے اس کے سکل کی بنا پر اگر وہ جانور مر گیا تو فرمایا کہ وہ جانور بھی اللہ رب العزت شاہ فرماتا ہے کہ تم پر حرام ہے. آگے ارشاد ہو رہا ہے والمتردیتو, اور وہ جو کسی اونچی جگہ سے گر کر مر گیا ہو, تو فرمایا وہ بھی آپ کی امت کے لیے حرام کر دیا گیا. والنطیحتو, اور وہ جانور کے جس کو کسی دوسرے جانور نے ریوڑ میں چلتے ہوئے یہ لڑائی کے دوران سنگ مار دیا ہو اور وہ جانور اسی شدت کے اندر مر گیا, فرمایا کہ جناب وہ بھی حرام کر دیا گیا. وما اکل السبع الا ما زکیتم, ہاں اور وہ جانور کے جس پر کسی درندے نے دھاڑ ماری ہو اور درندے نے اس کے جسم کا حصہ پھاڑ دیا ہو اور وہ اسی زخم کی تاب نہ لاتے ہوئے مر گیا ہو, تو فرمایا یہ ساری تفصیل ہے جانوروں کی کہ جس کو گلا گھونٹ کر مار دیا گیا ہو, جو اونچی سطح سے گر کر مر گیا ہو, جانور نے ایک دوسرے کو سنگ مار کر مار دیا ہو, لاٹھی پتھر یا کسی ثقیل چیز جو تیز گویا کہ تیز نہ ہو, تیر نما نہ ہو, چیرنے والی نہ ہو, توڑنے والی چیز, جیسے لاٹھی سے چیز ٹوٹتی ہے چیرتی نہیں ہے, پتھر سے چیز ٹوٹتی ہے چیرتی نہیں ہے, تو وہ چیز جو توڑنے والی ہو اور وہ جانور اس کے وزن سے مر جائے, تو فرمایا کہ وہ بھی حرام ہے, مگر یہ کہ اگر یہ زندہ رہے اور تمہیں اس کے ذبح کا وقت میسر ہو جائے تو تم اگر اس کو ذبح کر دو گے تو یہ جانور حلال ہو جائے گا. مگر کون وہ جانور کے جو وما اوہل لغیر اللہ بھی کے اندر داخل ہے, کہ اگر وہ ذبح ہو چکا ہے تو جناب وہ ذبح ہی غیر خدا کے نام پر ہوا ہے تو وہ حلال نہیں ہو سکتا. تو یہ تفصیل اللہ رب العزت نے حرمت والے جانوروں کی جو حرام کر دیے گئے اس کے بیان ہوا. وما ذبح علی النصب, بتوں کی چوکٹ پر ان کی رضا کے لیے, ان کے تقرب کے لیے, ان کی دعوی الوہیت کو ثابت کرنے کے لیے, انہیں خدا سمجھتے ہوئے ان کی چوکٹوں پر جو جانور ذبح کیا جاتا ہے ان بتوں کا نام لے کر کے بعصم عزا بعصم لات, کہ میں کافر یہ کہا کرتے تھے کہ جب جہبر عزا نامی بت کا مندر بنا ہوتا تو اس کی چوکٹ پر جانور بکرے کو لے جاتی اور وہاں پر اس کو ذبح کرتی اور کہتے بھی عرش میں عزا کہ اس عزا کے نام پر میں اس کو ذبح کرتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا کہ وما ذبح علی النصب, جو اس پتھر وہ پتھر جو بتوں کے نام پر منسوب ہو چکا ہے, یا وہ مورتی جو بت کی طرف منسوب ہے, یا ان کی گویا کہ مورتیوں کی اس مندر کی دہلیز پر اگر ذبح ہو رہا ہے, اس کی نیت اور مرجع یہ ہے کہ وہ خدا کے نام پر ذبح نہیں ہو رہا, اس بت کے نام پر ذبح ہو رہا ہے, تو فرمایا یہ ساری تفصیل اس لیے رکھی گئی کہ عرب کے اندر یہ معاشرہ تھا, یہ طریقے تھے, تو ایک ایک طریقے کو ذکر کر کے اس کی حرمت کو الگ الگ کر کے اس کی حرمت بیان کی گئی. فرمایا کہ جس طرح یہ جانور حرام ہے اسی طرح وما ذبح علی النصب, جو بتوں کے نام پر بتوں کی رضا کے لیے خدا کی نافرمانی پر ذبح کیے جاتے ہیں ان کی چوکٹوں پر اللہ نے اس کو بھی حرام کر دیا ہے. لیکن احسان ثواب کے لیے ہو, میں نے اس کی تفصیل گزار دی, احسان ثواب کے لیے ہو کہ قطعے خدا کے نام پر ثواب اللہ کے اولیاء کاملین اپنے والدین کی روح کو, تو وہ اس آیت کریمہ کے اندر داخل نہیں, بلکہ وہ احسان ثواب کی صورت ہے اور احسان ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے. سرکار خود جب ذبح کرتے تو دو, ابو داؤد میں روایت موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دو دمبے لے کر آئے, فرمایا کہ یا اللہ یہ میری طرف سے یہ میری امت کی طرف سے, تو اس دمبے پر سرکار نے نام کو ذکر کیا کہ یہ میری امت کا اور یہ میرا, تو وہ نام جو تھا وہ باعتبار خدائی کے نہیں تھا, باعتبار ثواب کے تھا. اسی طرح اہل سنت و جماعت اور مسلمانوں کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ جب ان کے گھر میں کوئی خوشی آتی ہے تو وہ عقیقے کے لیے جانور لے آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ میرے بیٹے کی طرف سے, یہ نہیں کہ میرے بیٹے کے نام پر ذبح ہو رہا ہے, بلکہ یہ کہ ذبح ہوگا خدا کے نام پر, شکر کا نذرانہ میرے بیٹے کی طرف سے ہوگا. یا اسی طرح جناب یہ کٹے گا خدا کے نام پر, اس کا ثواب اولیاء کاملین کے روح پر ہوگا اور ہمارے والدین کے روح پر ہوگا, تو اس کا احسان ثواب سے کوئی تعلق نہیں. یہ کفار کی اس غلط رسم کا رد کیا جا رہا ہے کہ جو خدا کی نافرمانی میں اپنے بتوں کو خدا سمجھتے ہوئے ان کے ناموں پر ذبح کیا جاتا تھا. آگے فرمایا اللہ رب العزت نے کہ ان تستقسموا بالازلام, اور وہ فال جو نکالے جاتے ہیں بتوں پر مستقل عقیدہ رکھ کر کہ یہ جو خبریں دیں گے یہ ضروری ہے, مستقبل کی خبریں وہ دریافت کرتے ہیں, اس کی تفصیل گزر چکی. فرمایا اس امور کو بھی ہم نے حرام کر دیا, لیکن استخارہ اور شرعی طریقہ وہی الہام القاء یہ سے مستثنا ہے کہ استخارے کے ذریعے مستقبل کی خبر معلوم کرنا دراصل یہ اللہ ہی کی جانب سے ہے, تو یہ حدیث کے اندر موجود ہے. وہی کے ذریعے مستقبل کی خبر نبی کو پتہ چلتی ہے, یہ ثابت ہے کیونکہ یہ اللہ کی جانب سے ہے. اسی طرح القاء اور الہام کے ذریعے اولیاء کاملین کے قلبوں پر, ان کے سینوں پر مستقبل کا فیضان کر دیا جاتا ہے, لوگوں کے دلی حالات کو نافذ کر دیے جاتے, یہ اس سے مستثنا ہے کیونکہ یہ فیضان خدا کی جانب سے ہوتا ہے. یہاں اس ازلام کی نفی کی گئی ہے, جس گویا کہ فال کی نفی کی گئی ہے وہ بتوں کے نام پر نکالا جاتا تھا اور بتوں پر اعتقاد رکھتے ہوئے کہ ان کے پاس مستقل علم ہے اور انہیں کے ذریعے ہمیں پتہ چل رہا ہے, تو اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں کی حرمت بیان فرما دی. یہ پوری آیت نمبر تین کے اندر یہ مضامین چل رہے ہیں. باپ دیکھیں ایک ہی آیت کے اندر کتنے مضامین کو بیان کیا جا رہا ہے. فرما ذالکم فسق, یہ بہت بڑا گناہ ہے, اس میں سے کوئی کام تم نے گویا کہ نہیں کرنا ہے. فرما الیوم یئس الذین کفروا من دینکم, اور یاد رکھو محبوب, آج عرفات نے اپنے موحد صحابہ کو دیکھ کر اس بات پر اعتماد کر لو اور ہماری طرف سے یقین قبول کر لو کہ آج شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ جزیرہ عرب پر, مسلم شریف سے میں نے روایت پیش کی ہے کہ سرکار نے جب عرفات کی دن نو ذی الحج کو جو خطبہ مرحمت فرمایا تھا, اس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج اس آیت کی تشریح میں کہ آج شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ جزیرہ عرب پر بالخصوص حرمین طیبین شریفین پر شیطان کی عبادت کی جائے, اس بات سے شیطان مایوس ہو چکا ہے. تو اس سے یہ نتیجہ بھی نکلا کہ جناب 1200 سال سے جو جنۃ البقیع پر گنبد تھے, وہاں پر ختم قادریہ ہوتا, وہاں پر قصیدہ بردہ پڑھے جاتے, وہاں پر حزب البحر پڑھا جاتا, وہ شیطان کی عبادت نہیں تھی, وہ عین توحید تھی. اگر وہ شیطان کی عبادت ہوتی تو اس آیت کا کیا جواب بنے گا کہ شیطان آج جزیرہ عرب میں اپنی عبادت کیے جانے سے مایوس ہو چکا ہے. تو لہذا ان گنبدوں کو اگر کوئی شرک کہے گا تو وہ قرآن کے انکار پر لازم آ رہا ہے. اس لیے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ جزیرہ عرب میں شیطان کو پوجا نہیں جائے گا. پتا چلا کہ 1200 سال بلکہ 1100 سال تک, جب تک ابن عبد الوہاب مجدی پیدا نہ ہوا اور اس نے فتنہ نہ ڈالا, تو اس سے پہلے تک جو حرمین طیبین پر قصائد ہوتے, اولیاء کاملین کے گنبد بنے, وہاں پر زائرین جاتے اور سرکار کے دربار مقدس کے سامنے کھڑے ہو کر یا کرم الخلق مالی من الوجود کے یہ عظیم اشعار پڑھتے, تو یہ عین شریعت تھا, عین توحید تھا اور اس آیت کریمہ کی تشریح کے عین مطابق تھا کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. محبوب آج کچھ بھی ہو جائے, دنیا کسی بھی محک پر پہنچ جائے, لیکن جس سرزمین پر تو کھڑا ہے شیطان کی عبادت یہاں نہیں کی جائے گی, شیطان کی عبادت یہاں نہیں کی جائے گی. تو لہذا قرآن نے تاریخ بیان کر دی عرب کی, قرآن نے تاریخ بیان کر دی مکہ شہر کی, قرآن نے تاریخ بیان کر دی مدینہ منورہ کی, قرآن نے تاریخ بیان کر دی جزیرہ عرب کی کہ یہاں پر شیطان کو پوجا نہیں جائے گا. الحمدللہ نہ پہلے پوجا گیا, نہ اب پوجا جائے گا, اور نہ انشاءاللہ العزیز قیامت تک پوجا جائے گا. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو گویا کہ اپنے محبوب کی وصال سے چند مہینہ پہلے قلبی سکون دے دیا کہ محبوب بے فکر ہو جاؤ, آپ کی توحید کی تبلیغ رنگ لے آئی, آپ کی تبلیغ رنگ لے آئی. اب شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ اسے جزیرہ عرب پر پوجا جائے گا. جب یہ خوشخبری سنا دی گئی تو آگے ارشاد فرما فلا تخشوہم واخشونی, صحابہ سے کہہ دو, اپنی امت سے کہہ دو کہ اب وہ کسی سے نہ ڈرے, وہ خدا سے ڈرے, وہ خدا سے ڈرے, کسی کے فتووں پر نظر نہ رکھے, قرآن پر نظر رکھے, قرآن پر نظر رکھے, خدا کے پیغام پر نظر رکھے. اور فرما محبوب الیوم اکملت لکم دینکم, جب شیطان مایوس ہی ہو چکا ہے تو لے اور بشارت تجھے سنا دے کہ تیرے دین کے احکام, قطعی احکام کو ہم نے تجھ پر مکمل کر دیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم, ہم نے تیرے دین کو تجھ پر مکمل کر دیا. وہ اتممت علیکم نعمتی, اور ہماری جو نعمتیں تھیں باعتبار اصول شرع کے, باعتبار امت کے فائدے کے, آج سب تجھے مرحمت فرما دی ہے. اب قیامت تک تو شرعی مسائل کو بھی بیان کر چکا ہے, اور قیامت تک اپنے ہر نام لیوا والوں کے پر جو ہم نے بشارتیں رکھی ہیں بحیثیت مبشر کی, اس کی بھی تکمیل فرما لے کہ ہم نے تجھ پر ساری نعمتیں پوری کر دی ہیں, سارے انعامات پورے کر دیے ہیں, سارے دین کو مکمل کر دیا ہے. ورضیت لکم الاسلام دینا, اور تمہارے لیے اللہ نے اسلام کو بطور دین کے پسند کر لیا ہے. یہاں پر ایک بات میں نے پہلے عرض کی امام راضی کے حوالے سے کہ دین کو مکمل کر دیا تو کیا حضرت ابراہیم کا دن ناقص تھا, کیا حضرت موسیٰ کا دن ناقص تھا, کیا حضرت عیسیٰ کا دن ناقص تھا؟ کہ جو آپ سے کہا جا رہا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم, یہاں پر مفسرین نے لکھا کہ دین سے مراد شریعت ہے, دین سے مراد شریعت ہے. ان کی امت کے اندر جس طرح کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ شراب وغیرہ پی جاتی تھی, ہماری امت کے اندر ایک عرصے تک رہی پھر حرام قرار دی دے گی. اونٹ کا گوشت, قربانی کا گوشت وہ گویا کہ حلال نہیں سمجھتے تھے, لیکن اس امت مبارکہ کے اندر رکھ دیے گئے. تو فرمایا کہ محبوب شریعت کے جتنے اصول تھے وہ تمام جمع کر کے تجھے دے دیے گئے, دین وہ بھی مکمل تھا باعتبار اعتقاد کے. خدا کے بارے میں انہوں نے بھی وہی باتیں کی جو تو نے کی, رسول کے بارے میں انہوں نے وہی باتیں کی جو تم نے کی, قیامت سے متعلق وہی عقیدہ انہوں نے بھی دیا جو تم دے رہے ہو. الاخرہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ, الاخرہ ضروریات دین میں سارے انبیاء کی تبلیغیں متفق رہی, اس میں نقص نہیں تھا. یہ تکمیل کی جو بات ہو رہی ہے وہ اس اعتبار سے ہو رہی ہے کہ محبوب اتنی لمبی شریعت اور اتنی وضاحت کے مسائل جو سارے شعبہ زندگی پر محیط ہے, یہ کسی نبی کو نہیں ملی ہے, یہ آپ کو ملی ہے. فرما الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آپ کی شریعت ساری دنیا کے ادیان کو چیلنج کر سکتی ہے، اور آج بھی تقابل ادیان کا مطالعہ کیا جائے تو اسلام واحد وہ مذہب ہے میرے دوستو کہ شعبہ زندگی کے جس شعبے میں جا کر اگر آپ اسلام سے تبلیغ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ لگتا یوں ہے کہ سارا اسلام اسی مسئلے پر بیان کیا گیا ہے۔ ایک شوہر اگر اپنا مسائل ڈھونڈے تو وہ شوہر کے مسئلے پر بھی کہ شوہر کے کیا خدمات ہیں، کیا مرتبہ ہے، اگر وہ مطالعہ کرتا ہے تو اسے یہ فکر دامنگیر ہو جاتی ہے کہ یوں لگتا ہے کہ سارا اسلام اسی بیان میں ہے، اور اگر وہ باپ بن کے مطالعہ کرتا ہے تو اسے یوں لگتا ہے کہ سارا اسلام اسی بیان میں ہے۔ المختصر شعبہ زندگی کے سارے شعبوں پر اسلام نے جم کر کلام کیا، اور جب وہ کلام مکمل ہوا کہ اب کسی گنجائش کی ضرورت نہ رہی، فرما الیوم اکملت لکم دینکم، محبوب شریعت کے اصول تجھ پر مکمل کر دی، اور یہ تیری واحد شریعت ہے کہ جس کی تکمیل کا دعویٰ ہم کر رہے ہیں، اور یہ واحد شریعت ہے جو شریعت محمدی ہے۔ فرمایا کہ محبوب یہ ایسی شریعت ہے کہ جس کے تمام شعبہ زندگی کے تمام مسائل پر اس کے محیط کر دیا گیا ہے۔ ایک اور ایمان افروز صوفیانہ بھی اور عالمانہ بھی نقطہ یہاں پر میں عرض کر دوں آپ کے سامنے کہ شریعت کون نافذ کرتا ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ سورہ المائدہ نبی ہجری میں اتر رہی ہے، نو ہجری، یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کہ جس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 13 سال مکہ مکرمہ میں گزارا، اور یہ 10 سال مدینہ منورہ کا لگ رہا ہے، لگ بھگ تقریباً اس میں اگر کم زیادہ ہو تو 6-8 سال کا فرق ہے، ورنہ متفق تاریخ اس کے اندر خلاصے کے ساتھ ہے۔ ہمارا مقصد اس وقت تاریخ کو بیان کرنا نہیں، صرف اس کا لب لباب بیان کرنا ہے کہ 13 سال مکی زندگی اور 10 سال کے قریب مدنی زندگی، یہ المائدہ شریف جو نازل ہو رہی ہے 13 سال یہ، پھر 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 سال، اعلان نبوت کے 22 سال بعد سورہ المائدہ اتر رہی ہے، اور اس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر وضو کے احکامات نازل ہو رہے ہیں کہ محبوب وضو اس طرح کرنا ہے، ہاتھ اس طرح دھونا ہے، مسا اس طرح کرنا ہے۔ تو امام راضی کہتے ہیں سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبوت کے 22 سال بعد وضو کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے، اور نماز فرض ہو گئی ہے ہجرت سے 1 سال پہلے، یعنی اس کو بھی 9-10 سال ہو گئے، تو کیا یہ ساری نمازیں بغیر وضو کے پڑھی گئی؟ یہ تو کوئی مسلمان اس بات کو زبان پر نہیں لا سکتا۔ تو فرمایا اس کا نقطہ کیا ہے؟ تو جناب یوسف بن نوری صاحب نے بھی ترمذی کی شرح کرتے ہوئے اس کے مقدمے میں اس بات کو لکھا، فرمایا کہ آپ سمجھے نہیں، قرآن کا کام شریعت نافذ کرنا نہیں، شریعت نافذ کرنا رسول کا کام، اور قرآن کا کام ہے اس کی تائید کرنا۔ فرمایا رسول نے ہجرت سے پہلے شریعت نافذ کر دی تھی، یہ تو قرآن نے 9 ہجری میں جا کر اس کی تصدیق کی ہے۔ فرمایا کہ رسول کا کام ہوتا ہے شریعت کو نافذ کرنا، قرآن کا کام ہوتا ہے اس کی تائید کرنا، اس کی دلیل پیش کرنا۔ فرما وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، فرما ہمارا محبوب کچھ بھی کرے اسے آزادی دے دی ہے شریعت نافذ کرنے کی، تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں قرآن کو نہیں رسول کو دیکھ کر اس کی اتباع کرنی ہے۔ تو یہ سب ایک نقطہ آپ دیکھیں کہ جناب نماز کب فرض ہوئی ہے اور اس کے حکم کب نازل ہو رہا ہے۔ اب جو یہ کہے کہ جس کا نام محمد علی ہو وہ کسی چیز کا مختار میں، میں نے کہا کسی برادری کا کوئی جناب محمد ہوگا، یہ گاؤں کا کوئی چودھری ہوگا جس کا نام علی ہوگا، لیکن جسے شریعت مطہرہ نے جناب محمد رسول اللہ فرمایا ہے، جس کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ، جس کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، وہ ایسی شخصیت ہے وہ جو کہتے ہیں شریعت بن جاتی ہے اور رب کلام بھیج کر اس کی تائید کر دیتا ہے، رب کلام بھیج کر اس کی تائید کر دیتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا نقطہ جو آگے بھی آئے گا، میں مزید اس کی تشریح پیش کروں گا۔ تو نبی بے اختیارہ نہیں ہوتا، نبی کا یہ منصب ہوتا ہے کہ جو چیز اپنے معاشرے میں دیکھے اچھی لگے رائٹ کر دے، بری لگے منع کر دے، 2 سال کے بعد قرآن خود تائید کر دے گا، قرآن خود تائید۔ اب آپ ایک سوال ذہن میں اٹھ سکتا ہے کہ ذہن اتنا کشادہ نہ ہو، جناب کیا قرآن مجبوروں کا تائید کر دیتا ہے؟ کہ چلو رسول نے کر ہی دیا ہے تو اب تائید کرنی ہے؟ یہ بات بھی غلط ہے۔ دراصل یہ منصب رسول کا ہے، رسول نے وہی کرنا ہے جو اللہ نے بتانا ہے، لیکن رسول ہی جانتا ہے کہ اس کا حکم کب نازل ہوگا اور یہ نافذ کب کرنا ہے، اس کا حکم کب نازل ہوگا اور اس کا نفوذ کب ہوگا، یہ ثابت کب ہوگی۔ تو رسول بحیثیت گویا کہ رب کے نائب ہونے کی، اس کائنات میں اس کے خلق پر خلیفہ مطلق ہونے کی حیثیت سے اس کی مرضی کو اپنے بس میں لے لیا جاتا ہے کہ جناب وہ رب کی فرمان کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا، اور اس فرمان کے وسو مفہوم کے تحت
کوئی بات اس میں آ جائے تو پھر وہ دلیل کا محتاج بھی نہیں ہوتا، مطلق خلافت کے تحت اسے جائز کر دیتا ہے، اس خلافت کے تحت اسے جائز کر دیتا ہے. جس طرح کئی مثالیں احادیث کے اندر موجود ہیں کہ جناب حرمت رضاعت دو سال میں ثابت ہوتی ہے. حضرت سالم نے سیدہ سلمہ کا دودھ نہیں پیا تھا، وہ بانج تھی یعنی بچے نہیں تھے، بچپن میں لے کر پال لیا، وہ جوان ہو گئے. مسلم شریف کتاب الرضا میں موجود ہے، ایک دن سرکار مسجد میں جل وغیرہ تھے، پیچھے سے رونے کی آواز آئی، فرمایا کون عورت روتی ہے؟ کہا حضور سلمہ آئی ہے رو رہی ہے. کہا کس کے پیچھے؟ کہا سالم کے پیچھے. کہا کیا ہوا؟ کہا حضور وہ میرا بچہ ہے، مجھ سے پیدا نہیں ہوا، کیونکہ حرمت کے تین رشتے، یا تو ساس ہوگی یا ماں ہوگی یا رضائی ماں ہوگی. فرمایا یا رسول اللہ تینوں میں سے کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن میری آنکھیں اسے دیکھنے کو ترستی ہیں، میں اب بھی چاہتی ہوں کہ اس کے سر میں تیل ڈال کر اس کے سر کی مالش کروں، اپنے ہاتھوں سے اس کی زلفیں سنواروں، میں بچے سے زیادہ عزیز رکھتی ہوں، حضور پردے کے احکام نازل ہو چکے ہیں، میں کیا کر سکتی ہوں؟ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، اب تو احکام ہی اتر گئے ہیں، اب میں کیا کر سکتا ہوں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیار مطلقہ ہے، امت کے بات پہ اجماع ہے کہ شریعت کے کسی عموم سے کسی کو خاص کر دیں، کسی کو خاص سے عام کر دیں، یہ نبی کا منصب ہوتا ہے. سرکار نے فرمایا اچھا اب وہ داڑھی والے صحابی ہیں، دودھ پلانے کی مدت تو گئی جو دو سال کے بعد ختم ہو گئی، اور وہ پیدا بھی نہیں ہوئے، اور نہ کوئی ان کا گویا کہ حرمت مصاہرت والا رشتہ ہے. سرکار نے فرمایا جا کسی برتن میں دودھ لے آ. وہ لے آئی، پیش کیا گیا. سرکار نے فرمایا سالم کہاں ہے؟ کہا کھڑے ہو گئے. کہا یہاں پر پی لے. سو پی لیا. فرمایا جا تیری ماں بن گئی. آج کل مفتی یہ فتویٰ دے کر تو بتا دے، آج کل محقق یہ حکم دے کر تو بتا دے. نہیں بتا سکتا. جب نہیں بتا سکتا تو اپنی اوقات کو سمجھے اور نبی کی عظمت کو جانے. عمر صلی اللہ رسول اللہ علیہ کا عابد اللہ، کہ ہم رسول کو بھیجتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ تمہارے مشوروں کا محتاج نہیں ہوتا ہے، وہ ہماری طرف سے اتنا پا چکا ہوتا ہے کہ عقل شریف کے نقطۂ عروج پر ہوتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ منشاء الوحیت کیا ہے، اس کے تحت وہ حکم جاری فرما دیتا ہے. فرمایا کہ اللہ نے تمہارے دین کو تم پر مکمل کر دیا، یہ چیزیں حرام کر دی گئی. آج ارشاد ہو رہا فرمان تر رفی مخمصت غیر متجانف اسم. ارشاد ہو رہا ہے کہ محبوب کوئی بھوک کی شدت میں، کوئی پیاس کی شدت میں مر رہا ہو، پینے کے لیے کچھ نہ مل رہا ہو، تو اسے ہماری شریعت اجازت دیتی ہے کہ جناب وہ آگے بڑھے، گناہ کی طرف نہ بڑھتا ہوا کچھ کھا لے کچھ پی لے، جبکہ جان جانے کا خطرہ ہو ضرورت کے مطابق پیے. اور جو فرمایا متجانف لاسم، کہ وہ گناہ کی طرف بڑھنے والا نہ ہو، یعنی ضرورت سے زیادہ نہ کھائے. بندہ بھوکا مر رہا ہے، اب یہی خنزیر کا گوشت پڑا ہوا ہے، یہی حرمت والے جانور جو بیان کیے گئے جو ابھی ذکر، اس کا گوشت پڑا ہوا ہے، اب اس کو کھا لے. کتنا؟ کہ جان کا خطرہ جاتا ہے. ضرورت کتنی ہے؟ کہ جان کا خطرہ جاتا ہے. پیاس لگی ہے، مر رہا ہے بالکل، اور واقعی میں موت کا سما ہو، وہ نشاور نہ ہو، کیونکہ قرآن نے ایک جگہ پر کہا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، کہ اسے عادت بھی نہ ہو، ہو شرابی، اب اس کو شراب نہیں مل رہی ہے تو مر رہا ہے وہ، اور پانی اس کے قریب موجود ہے اور کہہ رہا ہے میرے منہ پر شراب ڈالو، تو فرما فلا عاد، اسے عادت بھی پہلے سے نہ ہو، اب اس کی جان پانی پینے سے بچے گی تو پانی اس کے منہ میں ڈالیں. یہ اس کے لیے ہے کہ جس کو عادت بھی نہیں ہے اور جس کا دل ان چیزوں سے بیدار ہے، اس کی سلیم التبا اس کو پسند نہیں کرتی، نفرت کرتی ہے، لیکن موت سر پر ہے، جان کا خطرہ ہے. شریعت مطہرہ نے فرمایا کہ وہ تھوڑا کھا لے. کتنا کھائے؟ کا ضرورت کے تحت. کا کتنی ضرورت؟ کا جس سے جان بچ سکے. بس اگر ایک گھونٹ میں جان بچ جاتی ہے تو دوسرا گھونٹ حرام ہے، دو میں بچ جاتی ہے تو تیسرا حرام ہے. فرمایا کہ اتنا پیے کہ جس سے اس کی جان بچ جائے اور اس کے پیچھے لگا نہ رہے، یعنی اٹھا کر اب اسے بھوکی لگی ہے تو جان تو بچ رہی ہے، وہ کھائے پر کھائے جا رہا ہے. تو ارشاد ہوا کہ محبوب فرمائیے غیر متجانف الاسم، وہ گناہ کی طرف بڑھنے والا بھی نہ ہو، جان بچ گئی اس کو چھوڑ دے. فرما ان اللہ غفور رحیم، کہ بے شک اللہ ہی ہے جو بخشنے والا ہے اور رحم والا ہے، یہ بخشنے والا ہے اور رحم والا ہے. تو شریعت مطہرہ کی یہ اہم احکام آیت نمبر 3 کی تفصیل کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرما دیے. آخر میں چلتے ہوئے میں آیت نمبر 4 کی ابتدا کر دیتا ہوں، کیونکہ وقت بھی مکمل ہو رہا ہے، تاکہ آنے والے جمعے اس کو بطور تعظیم اور تقریم کے آج شروع کر دیتے ہیں، تاکہ اس کی تشریح ہم آنے والے جمعے میں دیکھ سکیں. صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ آئے، عرب میں یہ رواج تھا کہ وہ باز شاہین کو گویا کہ ہوا میں اڑاتے تھے، اور وہ جا کر پرندے کو پکڑ لیتا تھا یا کتے کو چھوڑتے تھے کسی جانور کے پیچھے، جیسے آج بھی ہوتا ہے شکار کے لیے خرگوش کے پیچھے کتے کو چھوڑ دیا، اب وہ کتا بھاگتا اور اپنے دانتوں کے اندر اس شکار کو پکڑ کر لے آتا.
یا جناب یہ شاہین یا شکرا یا جناب باز کو چھوڑا جاتا کہ جاؤ فلاں پرندے کو پکڑ کے لاؤ, تو وہ پکڑ کر لے آتا تو صحابہ اکرام سرکار کی دربار میں پہنچے, کیونکہ اسلام مکمل ہے, دین حیات ہے. آپ دیکھیں یہ مسئلہ بھی بیان کر دیا گیا. اب کون سا مسئلہ پوشیدہ ہوگا؟ صحابہ نے عرض کی کہ حضور یہ شکار ہمارے لیے کیسا ہے؟ اب شکار کے احکام بیان ہوئے. فرمایا کہ یسألونک ماذا احل لہم, محبوب یہ پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیز حلال ہے, تو محبوب ان کو پہلے اصول بیان کر دو کہ قل احل لکم الطیبات, تمہارے اوپر طیب چیزیں حلال ہیں. طیب کیا ہے؟ امام راضی فرماتے ہیں اس کو پھیلائیں گے تو پھیل جائے گا بہت, اور سمیٹیں گے اس کو تو ایک جملہ ہے جس کو سلیم التبع قبول کرے, جس سے پاک نفوس گھن نہ کھائے, جس سے طبیعت گھن کھائے. فرمایا کہ وہ طیب نہیں, وہ خبیث ہے. اور فرمایا جس کو طیب قبول, سلیم التبع قبول کرے اور طبیعت جس کی طرف راغب ہو پسند کرے, فرمایا وہ طیبات میں ہے. امام راضی فرمایا کہ ایک قید اس میں یہ بھی ہے کہ اہل عرب جس کو کھانا قبول کریں, اہل عرب جس کو پسند کریں, اہل عرب کی طبیعت جس کی طرف راغب ہو, فرمایا وہ طیبات میں سے ہے. فرمایا اہل عرب گویا کہ جو جن کا نام جن کی شرافت اور عدالت مشہور ہے, فرمایا اگر وہ جس چیز کو پسند نہ کریں اور اس سے نفرت کریں تو فرمایا کہ وہ طیبات میں شمار نہیں ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے شکار کے پورے احکام بیان فرمائے ہیں, اور یہ گویا کہ آیت نمبر 4 کے اندر اس کا خلاصہ ہے. شکار کرنا مذاق مستی کے لیے جائز نہیں ہے. ایسی مذاق مستی شکار کرنے کے نا, چلو آج شکار پر چلتے, مذاق مستی ہے, نمازیں بھی جا رہی ہیں, معاملات بھی ادھر ادھر ہو رہے ہیں, تو یہ شکار جائز نہیں. ہاں اگر کاروبار ہے اس کا تو اجازت شریعت مطہرہ نے دی. اگر اس طرح ہے کہ بھوک لگی ہے اور وہ شکار کرنا چاہتا ہے کہ جناب فلاں چیز کو شکار کر لوں اور اس کو کھا لوں, جائز ہے. طبیعت چاہتی ہے کہ جناب یہ فلاں پرندہ میں کھانا چاہتا ہوں اور اس پر خدا کا شکر ادا کروں گا, مذاق مستی شہوت رانی مقصد نہیں ہے, اس چیز سے لذت حاصل کرنا ہے کیونکہ اللہ نے پیدا کی, پھر خدا کا شکر ادا کرنا ہے, تو یہ وہ مباح صورت ہے شکار کی جو ہمارے عرف میں کی جاتی ہے. کیا یہ مچھلی پکڑنے چلے, لیکن نمازوں کی پابندی ساتھ میں ہوگی. اس کی قید اس کے شرائط میں آنے والے جمعے میں پیش کروں گا آپ کے سامنے کہ اس کی چند شرطیں, اس میں سے موٹی شرط یہ ہے کہ اس میں مذاق مستی ملحوظ نہ ہو, وہ وقت کا ضیاع کہ جس میں نمازیں جا رہی ہیں, آپ کے ضروری معاملات جا رہے ہیں اور بس مچھلی پکڑی ایک کھائی چار پھینکی, چار کھائی دس پھینکی, تو یہ شریعت مطہرہ نے اس کو جائز نہیں رکھا. اور ایسی چیز کی نعمت ہے خدا کی, اس کو حاصل کریں, خدا کا شکر ادا کریں, نمازوں کی پابندی بھی ہو اور کوئی حقوق اللہ جو اللہ کے حقوق ہم پر ہے اس کی پامالی نہ ہوتی ہو, تو ایسا شکار کرنا شریعت مطہرہ نے مباح رکھا ہے. اور وہ جو جانور شکار کرتے ہیں, ایک سوال ہے, یا گولی مار کر جو شکار کیا جاتا ہے اور وہ جانور یعنی پرندہ بیٹھا ہوا ہے, ہم نے اس پر فائر کیا اور فائر کرنے سے وہ پرندہ مر گیا وہیں پر, تو آیا اس کو کھانا حلال ہے؟ اور اگر زندہ بچ گیا تو اسے ذبح کر کے کھانے تو ایسی حلال ہے. لیکن یہ چند مسائل تحقیق طلب ہوتے ہیں کہ غلیل سے مار کر گرایا یا پسٹل سے مار کر شکار کیا اور وہ چیز گویا کہ وہیں پر مر گئی, اس کا کھانا حلال ہے کہ نہیں؟ کتا پالنا جائز ہے کیا؟ شریعت مطہرہ نے اس کے لفظ کو بھی استعمال فرمایا ہے. اور اس سے شکار کرانا کیسا ہے, شکار کی کیا صورت ہے, یہ ہماری زندگی کے مراحل میں سے ہونے والے واقعات میں سے ہے اور یہ ہماری زندگی کے شعبوں میں سے ہے. اللہ نے اس کی تفصیل بیان کی ہے. انشاءاللہ العزیز آنے والے جمعے اس کو شرعی قانون اور فقہ حنفی کے عین مطابق آپ حضرات کی خدمت میں اس کی تشریح اور توضیح بیان کی جائے گی. دعا کیجیے اللہ رب العزت سے کہ شریعت مطہرہ کے جو اہم دقیق حساس مسائل بیان کیے گئے, اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جو منصب جلیل پر کلام ہوا کہ اللہ نے آپ کو اپنی خلافت مطلقہ کا منصب عطا فرمایا, اپنا نائب مطلق بنایا, اپنا وزیر اعظم بنایا, اللہ رب العزت اس حیثیت کے ساتھ ہمیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمایا. سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا اور اعلیٰ ہمارا نبی, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول اور رسولوں کا آقا ہمارا نبی. دعا کیجیے اللہ رب العزت سرکار کی محبت کے تحت قرآن کے مضامین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ.